الرحمن الرحيم. السلام
عليكم محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دو اہم سفر ہوئے ہیں. ایک سفر کو کہتے ہیں سفر معراج اور ایک سفر کو کہتے ہیں سفر ہجرت. یہ دو ہی سفر نہیں ہیں، اسفار تو ساری زندگی اسفار میں گزری ہے آپ کی، چھوٹے بڑے بہت سارے سفر ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سفر تبوک بھی ہوا ہے، لیکن اس وقت ان دو سفروں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، سفر معراج اور سفر ہجرت. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں، تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں دین کا کام کرتے ہوئے، 11 سال ہو چکے ہیں دین کا کام کرتے ہوئے، اور جس طرح سے دین پھیلنا چاہیے تھا نہیں پھیل پایا، اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے مکہ مکرمہ سے آپ کو معراج کا سفر کرایا. اس پورے معراج کے سفر میں آپ کی اپنی نہ کوئی تدبیر، نہ کوئی محنت، نہ کوئی انتظام، کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کی چاہت بھی نہیں ہے. آپ کو اچانک اٹھا کر کے لایا گیا، ایک مقام پر آ کر کے آپ کا سینہ مبارک چاپ کیا گیا، دل مبارک کو دھویا گیا، حکیم سے پھر آپ کو سواری پر سوار کیا گیا. یہاں پہ آپ کو کہاں لے جانا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، مدینے کے اوپر سے، بیت اللہم کے اوپر سے، طور کے اوپر سے گزار کر کے بیت المقدس پہنچایا گیا. وہاں نبیوں کی امامت کی گئی، پھر وہاں سے اوپر کے لیے چڑھے تو ایک ایک آسمان کے دروازے کو کھلوایا گیا، ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی گئی، پہلے آسمان پر فلاں نبی سے ملاقات، دوسرے آسمان سے دوسرے نبی سے ملاقات، ہوتے ہوتے پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے. سدرۃ المنتہا سے حضرت جبریل نے کہا یہاں سے آپ اکیلے آگے جائیں گے، میں یہاں سے نہیں جا سکتا ہوں. پھر یہاں سے آگے نبی علیہ السلام اکیلے روانہ ہوئے، اوپر عالم بالا میں کہاں کہاں پہنچے، پھر جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو دیکھا، عالم بالا کے فرشتوں کی عبادات کو دیکھا، اللہ کی قدرت کی وسعتوں کو دیکھا، عرش کو، کرسی کو، ان تمام مقامات کو دیکھا، اور اعمال کے نتیجے میں کہاں کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھا. وہ آدمی کے جو قرآن پڑھنے والا تھا قرآن ضائع کر چکا تھا اس کا انجام دیکھا، وہ آدمی کے جو بدکاری میں مبتلا اس کا انجام دیکھا، وہ آدمی جو سود میں مبتلا اس کا انجام دیکھا، وہ آدمی جو اپنے والدین کو ستاتا ہو اس کا انجام دیکھا. یہ تمام دیکھ کر کے واپس آئے اور بیت المقدس سے واپس مکہ مکرمہ، اور چند سیکنڈوں میں یہ سفر ہوا. ٹھیک، اس میں نہ سواری کا انتظام حضور نے سوچا، نہ جانے کے راستوں کے بارے میں آپ نے کوئی کارروائی کی، نہ آپ نے کسی پریشانی کے حفاظت کا کوئی، کچھ نہیں. یہ سفر جب ہوا اس کے کچھ ہی دن کے بعد، یعنی 2 سال یا 2.5 سال کے بعد آپ نے دوسرا سفر کیا، اس کو کہتے ہیں سفر ہجرت. جب مقام مکرمہ میں بے انتہا زیادہ پریشانیاں پھیل گئی، تو پریشانیوں کے پھیلنے کے بعد پھر مدینہ شریف سے ایک جماعت آتی ہے 6 آدمیوں کی، انہوں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. یہ 6 آدمی واپس چلے گئے، اگلے سال یہ 12 آدمی آ گئے، انہوں نے پھر آپ علیہ السلام سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد پھر اسلام قبول کیا اور پھر جیلوں پہ چلے گئے. اس کے اگلے سال جو ہے اس سے بڑی جماعت تقریباً 80 آدمیوں کی آ گئی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے ساری رات گفتگو کی منا کے اندر کہ آپ مدینے آ جائیں. آپ علیہ السلام نے ساری گفتگو سنی، ان کے ساتھ فیصلہ ہو گیا، طے ہو گیا وغیرہ، تو بہرحال وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام اب انتظار میں ہیں، اللہ کی طرف سے اجازت آئے، حکم آئے تو ہم یہ تیاریاں کریں گے، مکہ چھوڑ دینا ہے. بہرحال حکم آ گیا تو تمام صحابہ کو حضور نے فرمایا تم یہاں سے نکلنا شروع ہو جاؤ، جس کو بیوی بچے چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا، جس کو مال و زیادہ دہی چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، جس کو موقع آئے ان میں سے کوئی چیز لے جانے کی تم لے جاؤ، مگر مکہ چھوڑ دو اپنے دین بچانے کے لیے. اس سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو 2 مرتبہ حبشہ دین بچانے کے لیے جانے کی اجازت دے رکھی تھی، اور اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی صحابہ کو بھی اجازت دی. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے میں بھی چلا جاؤں، تو آپ ایسا نہ سمایا ابھی کچھ دن بعد میں پھر یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے میں بھی تیاری کر لوں، تو آپ ایسا نہ سمایا ابھی حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیوں آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے ہاں مجھے اپنے بارے میں اندازہ ہے اور میں اسی انتظار میں ہوں کہ اللہ مجھے حکم بھیج دے گا کہ پھر چلیں گے. تو حضرت ابو صدیق نے کہا آپ مجھے اس لیے روک رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا؟ انہوں نے فرمایا اس لیے روک رہا ہوں. انہوں نے کہا واہ، اس سے زیادہ خوشی کے بعد میرے لیے کیا ہوگی، اس اہم ترین سفر میں آپ مجھے اپنے ساتھ لیں گے تو میں تیاریاں کرتا ہوں. اب حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سفر کے انتظامات کیے، سواری کا انتظام الگ، حفاظتی انتظامات الگ سوچنے ہیں. بہرحال ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں دوپہر کو حضور ہمارے گھر میں آئے، کبھی نہیں آتے تھے، دوپہر کو آئے، سخت دھوپ تھی، گھر میں آ کر کے پوچھا گھر میں کوئی اجنبی تو نہیں ہے؟ ہر ابو سے دینے کا کوئی نہیں، میں اچھی طرح سے دیکھو کوئی اجنبی تو نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. کہا اجازت آ گئی ہے، رات کو نکلنا ہے. یہ اجنبی کیوں؟ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے. کیوں پتا نہیں چلنا چاہیے؟ ادھر سے تیاریاں ہو چکی ہیں نبی علیہ السلام کے قتل کرنے کی، میٹنگ بھی ہو چکی ہے، اور وہ بڑی والی میٹنگ ہوئی ہے. جس بڑی والی میٹنگ میں مشورہ یہ ہوا، مشورے میں طے کرنا ہے صاحب کیا کریں گے. ایک نے رائے دی اس کو ہم پکڑ کر کے کسی ایسے تہخانے میں بند کر دیں گے جہاں یہ مسلمان اس تک پہنچ ہی نہ سکے، ایسی جگہ پہنچا دیں گے اس کو. ادھر سے ایک سر کھڑا ہوا کہا یہ کامیاب تدبیر نہیں ہے. دوسرے نے تدبیر رائے بتائی، پھر اس کو ہم پکڑ کر کے کسی ایسے ملک میں پہنچا دیں گے جہاں یہ مسلمان پہنچ ہی نہیں سکے. تو دوسرے نے کہا یہ بھی تدبیر کار کرنے کی، وہیں پہنچ جائیں گے. تیسرے نے کھڑا ہو کر کے کہا پھر ایک ہی تدبیر ہے، وہ یہ کہ اس کو قتل کریں گے، لیکن کسی ایک خاندان کے سر پر نہیں پڑنا چاہیے یہ، بلکہ یہ تمام خاندانوں کے منتخب افراد بیک وقت اس پر حملہ کریں اور قتل کسی ایک ذمے نہ چاہے. ہاں تجویز پاس ہو گئی، ادھر سے یہ تجویز پاس ہو چکی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے یہاں رات برتا پتا کسی کو نہیں چلنا چاہیے. اس کے بعد رات کو آپ علیہ السلام اپنے بسترے پر حضرت علی کو لیٹ آیا، پھر یہاں سے روانہ ہوئے. کوئی دیکھنا نہیں چاہیے، باہر گھیراؤ ہو چکا تھا، ان کے سامنے تو حضور گزرے اور دعا پڑھتے ہوئے یا اللہ ان کے نظروں میں کے سامنے میں نہ آؤں. گزر گئے، پہنچے حضرت ابو صدیق کے گھر. انہوں نے دو اونٹنیاں رکھی تھی، ایک اونٹی پر حضور بیٹھے، ایک اونٹی پر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے. جانا ہے مکہ سے ادھر کو، لیکن چلنے لگے مکہ سے ادھر کو، مخالف رخ اختیار کر لیا. پہنچ گئے ادھر پہاڑوں میں جا کر کے، غار ثور میں جا کر کے چھپ گئے. چلنا ہے مدینے کے لیے لیکن ادھر نہیں گئے، ادھر کو. تین دن غار ثور میں چھپے، دن میں باہر نکل کر دیکھتے رہتے تھے کوئی آ تو نہیں رہا ہے، اور رات وہیں چھپتے رہتے تھے. ادھر سے انتظامہ کے بیٹے کو کہا کہ تم دن بھر کی خبریں جمع کر کے ہمارے پاس پہنچانا، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ہم کو ڈھونڈنے کی، ہم کو پکڑنے کی کیا کیا تیاریاں ہو گئی. کھانے کے انتظام نہیں ہے، تو ابوبکر صدیق نے اپنے غلام سے کہا جب وہ بکریاں وکریاں چلا کر اونٹیاں چلا کر واپس آؤ گے تو سب کے سب واپس جانا، رات کو اونٹیاں لے کر پھر ہمارے پاس پہنچنا تاکہ رات کو ہم اونٹیوں کا دودھ نکال کر پیے، دن میں نہیں آنا ورنہ لوگوں کو شک پڑ جائے گا ادھر کہاں جا رہا ہے. یہ سارے انتظامات تین دن تک ہوتے رہے. تین دن کے بعد آپ علیہ السلام یہاں سے چلے ہیں، تو اب مکہ سے مدینے کا جو راستہ تھا جس کو وہاں کے جو شاہراہ اعظم تھا، وہ شاہراہ اعظم چھوڑ رہے ہیں، اسے ہٹ کر کے چلتے ہیں، اور جہاں کہیں چلتے چلتے شاہراہ پر پہنچ جاتے ہیں وہاں اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، کسی دوسری سمت پہ چلنے لگتے ہیں. راستے میں بھٹک جانے کا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے پہاڑوں میں کسی دوسرے علاقے میں پہنچ جائیں. تو راستے میں ایک آدمی کو بھی لے رکھا ہے جو گائیڈ ہے. ادھر سے ایک آدمی ملتا ہے، اس نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ دکھانے والا ہے میرا. اس نے سمجھا یہ راستہ دکھانے والا، حالانکہ حضرت ابو صدیق نے فرمایا تھا کہ میرے یہ دین کا راستہ دکھانے والا ہے. بہرحال اس طرح سے مصیبتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، جہاں تک کے راستے میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام بھوک لگ گئی اور فرمایا کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈو، بہت بھوک لگی. تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ نے کہا کہ کھانے کا جو تھا وہ کھجوریں وجوریں وہ تو ختم ہو گئی، اب یہاں کہاں انتظام ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہو بہرحال تو وہ صدیق رضی اللہ دور ایک جگہ دیکھا ہے خیمہ ہے یا چھوٹا سا وہ ہٹ ہے، تو گئے وہاں. ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس بڑھیا سے کہا تمہارا گھر میں کوئی مرد ہے؟ اس نے کہا نہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے ام محبت. تمہارے یہاں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا کچھ نہیں ہے. دودھ بکری تو ہے تمہارے پاس؟ کہا یہ بکری سوکھی ہوئی ہے، اس کو کچھ نہیں ہے. حضرت وہ صدیق واپس آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے فرمایا بکری تو ہے، اس میں سے دودھ نکال کر کے دے سکوں؟ نے کہا یا رسول اللہ دودھ نہیں ہے. انہوں نے فرمایا ان سے جا کر اجازت لے لو، میں دودھ نکالوں گا. اس کے بعد ام محبت نے اجازت دی، حضور گئے دودھ نکالا، اور دودھ نکالنے کے بعد پھر حضور نے خود بھی پیا، بڑھیا نے بھی پیا، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پیا، اور تھوڑا سا بچ کر کے وہیں رہا. اس جگہ کا نام ہے قدیب، اس میں آج بھی ہے وہ جگہ. مکہ اور مدینہ کے درمیان جب سفر کرتے ہیں تو راستے میں قدیب جگہ آئی، وہاں یہ واقعہ ہوا. غرض یہ کہ بھوکے پیاسے پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے تقریباً 9 دن لگ گئے، اور اس کے بعد پہنچے ہیں مدینہ شریف کے باہر، یہ جگہ قباء سے کہتے تھے وہاں. ابھی 2 سال پہلے ایک سفر ہوا ہے، کوئی پریشانی نہیں، سارے عالم کا لمبا سفر، نہ کوئی انتظام کرنا پڑا، نہ کوئی سواری کا انتظام کرنا پڑا، نہ بھوکے رہے، نہ کچھ بھی نہیں. اور اب 2 سال کے بعد یہ سفر کر رہے ہیں، اتنی پریشانیاں. اور ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ کہ اپنے بیوی بچوں کو وہی مکہ چھوڑ کر کے آئے ہیں، بیوی بچوں کو مکہ چھوڑ کر کے آئے ہیں، اس جگہ جہاں کے لوگ طے کر چکے تھے کہ ہم ان کو قتل کریں گے. اب آپ علیہ السلام سوچتے بھی تو ہوں گے آخر کہ جب ہم وہاں سے نکل آئے ہیں تو میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا، بیوی بچے کون کون ہیں وہاں، حضرت سودا رضی اللہ عنہ بوڑھی ہیں، یہ حضور کی ازواج مطہرات ام المومنین میں تھے، اور حضرت فاطمہ ہیں، اور ان کی بڑی بہن ہے، ان کا نام تھا حضرت ام کلثوم۔ تو یہ دو بہنیں ہیں گھر میں، دو بیٹیاں ہیں، اور حضرت سودا ہیں، اور ایک ام ایمن، اور دو عورتیں اور ہیں، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے۔ تو جن ظالموں نے ارادہ کر رکھا تھا حضور کے شہید کرنے کا، ان ظالموں کو جب پتا چلے گا کہ وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، تو وہ ان کے ساتھ آ کر کیا سلوک کریں گے؟ حضور کا تو کرتے ہوں گے یہ ساتھ۔ تو گھر والوں کی پریشانی الگ، ذاتی پریشانی الگ، صحابہ کی پریشانی الگ، سفر کی پریشانی الگ، کھانے پینے کی پریشانی الگ۔ ادھر سے مکے والوں نے اعلان کر دیا جو ان کا سر کم سے کم لیا جائے تو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ تو چاروں طرف سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہاتھ لگے گا، اور ایک آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ بھی گیا راستے میں، اس کا نام تھا سوراقا، اور اس نے دیکھ لیا کہ جا رہے ہیں اور آ گیا وہ حملہ کرنے کے لیے کہ صاحب میں ان کو یا تو زندہ پکڑ کے لے جاؤں گا، زندہ نہیں تو سر اٹھا کے لے جاؤں گا، 100 اونٹ مجھے انعام میں ملیں گے۔ ابھی چند سال پہلے، 2 سال پہلے ایک سفر ہوا، اس کو کہتے ہیں سفر معراج، اور اس کو کہتے ہیں سفر ہجرت۔ وہ اللہ جس نے معراج کرائی، وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا، حضور کے ہاتھ اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے جیسے حضرت جبریل آئے تھے برات کے ذریعے تکنوں میں پہنچ جاتے، تو ساری پریشانی ہوتی نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وہ بھی اللہ نے کرایا، یہ بھی اللہ نے کرایا، اس میں اتنی مصیبتیں جھیلوائی، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جو اللہ وہاں براغ بھیج کر کے سکندوں میں سارے کائنات کا دورہ کرا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا، یقیناً تھا، پھر کیوں نہیں کرایا؟ جواب، وہ جو معراج کا سفر ہے وہ سفر نبوت ہے، اور یہ جو ہجرت کا سفر ہے یہ سفر دعوت ہے۔ سفر دعوت اصول دنیا کے مطابق ہوگا، اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اس میں تدبیریں کرنی پڑیں گی، اس میں پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، اس میں فاقے لگیں گے، اس میں حملے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں تدبیریں سوچنی پڑیں گی، اس میں آرام چھن جائے گا، اس میں گھر والوں کی تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، سفر دعوت۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر دعوت کو الگ رکھا گیا، سفر نبوت کو الگ رکھا گیا۔ سفر نبوت کو الگ رکھا گیا کیونکہ سب نبوت، حضور کی نبوت امت کے لیے نمونہ بننے والی نہیں ہے، کیونکہ امتوں کو نظری نہیں بننا، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سامنے نمونہ رہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر دعوت کیا تھا تو اسی طرح ہوا، اس میں پھاقا بھی لگا، اس میں گھر والوں کو چھوڑنا بھی پڑا، اس میں قربانی بھی جھیلنی پڑی، اس کے لیے یہ بھی تیاری کرنی پڑی کہ سب ہو سکتا ہے ان کی توہین ہو جائے، اور تمام چیزیں۔ بس یہاں سے اصول نکل گیا، کیا اصول نکل گیا؟ سفر دعوت جب ہوگا تو اس میں دعوت دینے والے شخص کو ان تمام مرحلوں سے گزرنا ہوگا، جب اس کائنات کا سب سے مقدس ترین حرب، یعنی سب سے کائنات مقدس ترین ہستی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ شان و قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے جو ذرہ آ گیا اس کی بھی میں قسم کھاتا ہوں، باعث میں بحاضر بھرت وہ انت حل بحاضر بھرت، جس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک آدمی آیا، اس کو مجبوری پڑ گئی، وہ اٹھ کے جانا چاہتا ہے، اس کو مجبوری پڑ گئی، وہ جانا چاہتا ہے اپنی کسی مجبوری کی بنا پر۔ اب اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں جانا چاہتا ہوں، مگر کبھی حیا کی وجہ سے وہ کہہ نہیں پائے گا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، اس لیے وہ سوچے گا چپکے سے نکل جاؤں گا، چپکے سے نکل جاؤں گا، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم ڈھونڈنے لگے وہ پڑا تھا وہ کہاں گیا۔ یہ جو ڈھونڈنا پڑے گا، یہ کوئی تکلیف دہ عمل ہے کہ نہیں؟ آپ ڈھونڈنے لگے بھائی فلاں تھا وہ کہاں گیا، بعد میں کسی نے بتایا جی وہ چلا گیا، تو ختم، کوئی مجبوری پڑی ہوگی، ختم۔ اللہ تعالیٰ کہنا ہی نہیں، تم بغیر پوچھے اٹھ کے جاؤ گے، اس کو یہ جو ڈھونڈنا پڑے گا یہ تکلیف کی بات ہے، مجھے یہ بات نہیں، تو جب جانا ہوگا اجازت لے کر جانا۔ ٹھیک ہے، ادھر سے جو اللہ تعالیٰ ہم اتنی رعایت کر رہے ہیں کہ بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کو ڈھونڈنا پڑا، اگر بائی وے ضرورت پڑ گئی اور تم کو ڈھونڈنا پڑا، وہ جو ڈھونڈنے کی زحمت ہوگی وہ ہی نہیں ہونی چاہیے، اسے اجازت لے کر کے جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، حضور فرما نہیں بیٹھا ابھی، ابھی ضروری بات ہونے والی ہے، ہو سکتا تھا ایسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ، جب کوئی اجازت فوراً اجازت دے دیجیے، کیوں؟ اگر آپ نے کہا بیٹھو ابھی ضروری بات ہونے والی ہے، وہی آنے والی ہے، مجھے ضروری حکم سنانا ہے، کسی وجہ سے آپ اس کے دینی نصر کے لیے آپ اس کو بٹھائیں گے، لیکن اس کے دل میں ذرا سا یہ جو تقدر رہا، اگر مجھے حضور نہ کہتے تو میں چلا جاتا، کیونکہ اجازت دینی اس لیے مجبوراً بیٹھوں گا، یہ جو مجبوراً بیٹھا آپ کی مجلس میں مجبور ہو کر پر بیٹھے گا، یہ کہنے کا وارہ نہیں ہے، لہٰذا فوراً اجازت دے دی۔ جو اللہ اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات جو نبی علیہ السلام کو پیش آنے والے ان پر آپ صاحب میں کہہ رہے ہیں ہو سکتا تھا نبی علیہ السلام کے ذہن میں ایک مجھے اجازت دے گا, اس حضور کے ذہن میں آ سکتا تھا بھائی کیسے لوگ ہیں یہ, میں اس وقت وہی سنا رہا ہوں قرآن سنا رہا ہوں, میری مسجد کو چھوڑ دیں گے کہاں جائیں, کیا دوسرا کام ہے ان کو, دکان اتنی اہم نہیں, مزدوری اتنی اہم نہیں, گھر کا معاملہ اتنا اہم نہیں جتنی میری مسجد اہم ہے, حضور کے ذہن میں آ سکتا تھا ٹھیک, کیوں جا رہے ہیں یہ, اللہ تعالیٰ ہمارے نہیں ان کو آپ سے بڑی محبت ہے, مجبوری پیش آ گئی اس لیے جا رہا, ورنہ یہ جانے والا نہیں تھا, تو ان کی صفائی بھی دے دی. اذا کانوا معہ علی امر جامی لم یذهبوا حتى یستأذنوا, یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے کسی کام کے لیے نہیں جائیں گے جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے, فاذا استأذن فاذن لوال شانہم, جب آپ سے وہ اجازت مانگے آپ دے دیجیے اجازت, روکیے مت ان کو, جو اللہ اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی جو نبی کے معاملات ان پر اتنا غور کر رہا اور اتنے احکام بھیجتا ہے. ایک دفعہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب کے ساتھ, نکاح ہونے کے بعد پھر آپ نے دعوت کی صحابہ کی, اس دعوت میں اندر آتے گئے لوگ کھانا کھاتے گئے نکلتے گئے تو دو تین صحابی اندر بیٹھے رہے بہت دیر تک, نبی علیہ السلام آئے دروازے سے دیکھا یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آ کے بیٹھ گئے, حضور سوچتے رہے یہ اٹھ جاتے تو میں اپنا کام کرتا, جو مجھے کام اس وقت رہا ہوگا اس وقت وہ اٹھے نہیں وہ بیٹھے رہے, انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم باہر پھریں گے زیادہ بہتر ہے یہی بیٹھتے ہیں, تو حضور کے گھر میں بیٹھے رہے, حضور سوچتے رہے یہ اٹھ جائیں گے کہہ نہیں سکے باہر چلے گئے, تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, باہر آؤ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ چلے گئے, چلے گئے اب اللہ تعالیٰ کا انہیں وہی بھیجی, تم نبی کے گھر میں اتنی دیر کیوں بیٹھے, اس وجہ سے ان کو تکلیف ہو گئی, وہ کہاں بےچارے بدنیتی سے نعوذ باللہ نظارے کے بیٹھے تھے, وہ تو بیٹھے تھے حضور کے گھر میں, لیکن اللہ تعالیٰ کا اوپر سے آج بھیجی یا الذین آمنوا اے ایمان والو حکم دیا جب تمہیں نبی کھانے کے لیے بلایا تو احترام کے ساتھ آؤ, ہجوم مت کرو, جب اندر بیٹھ جاؤ تو زیادہ ضرورت نہ بیٹھو, ان نظالت ان کام کی نبی ہے اس سے نبی کو اذیت ہوگی, تو جو اللہ صحابی کے تھوڑی دیر زیادہ بیٹھنے پر جو حضور کو تکھا ہوگی نے زبان سے نہیں کہا مجھے تکلیف ہو گئی میں الجھن میں پڑ گیا جب نہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تعالیٰ اوپر سے فرمایا, تو جو اللہ اپنے نبی کے متعلق اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی ارشادات آسمانوں سے احکامات بھیج رہا ہے, وہ اللہ وہی کے سفر ہجرت کے سفر میں کوئی انتظام نہیں کر رہا, مشکلات بھی آ رہی ہیں, پیدل بھی چلنا پڑ رہا, اون کا سفر, بھوکے بھی ہو رہے ہیں, رات کو چھپنا بھی پڑ رہا ہے بھیڑ بچوں کو, کیوں کہ صاحب یہ سفر دعوت تھا, وہ سفر جس سفر کے نتیجے میں دین کو اشاعت, دین کی حفاظت, دین پھیلنے والا تھا وہ سفر, جہاں سے نکل گیا اصول کہ سفر دعوت اپنے ساتھ تمام قربانیوں کو لے کر کے چلتا ہے, اور یہ قربانی جیسے مسلمان کو دینی ہوگی ویسے اللہ کے نبی کو بھی دینی ہے, اللہ کے نبی سے قربانی دلوائی, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب سفر دعوت میں میں نے اپنی نبی سے قربانیاں لی ہیں تو تم سے کیوں نہیں لوں گا, اگر تم یہ دیکھو گے دعوت کے راستے میں نبی قربانی دینے کے بعد یہ کامیاب ہوئے تو تم کیسے سمجھو گے صاحب قربانی دیے بغیر تم کامیاب ہو جاؤ, تدین پھیل جائے گا اس کے بغیر یہ قربانی کچھ نہیں, نبی کی محنت لگی اور ایسی محنت لگی جس میں ہر قسم کی پریشانی, بیوی بچے کو چھوڑنے کی, کاروبار ختم کرنے کی, سفر کرنے کی, جان کے خطرے کی, بھوکے رہنے کی, پیاسے رہنے کی, جنگلوں میں چلنے کی, جتنی قسم کی دنیا میں پریشانی وہ تمام کی تمام پریشانیاں موجود ہیں اس ایک سفر میں, ساتھیوں کا غم الگ, وہ جو گئے وہ بھوکے تو نہیں مر رہے ہیں, جو پیچھے رہ گئے ان کا کیا ہوگا, یہ کیسے نکل کر آ سکیں گے, اب یہ نکل کر آ بھی سکیں گے یا نہیں, کچھ صحابہ تمام مکے کے کافروں کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے, کچھ مدینہ پہنچ گئے ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے, راستے میں اپنی پریشانیاں الگ ہے, وہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی مکان بلڈنگ نہیں ہے, صحابہ کے بتانے کے لیے کوئی بار کہیں کچھ بھی نہیں, اس طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑی, کیا بزرگ دوستو اصل میں اللہ کو سمجھانا یہ تھا کہ دعوت کا سفر قربانیوں والا سفر ہوگا اور یہ قیامت طریقے ضابطہ بنا ہوا ہے, جب مجھے سفر کرانا ہوگا سفر نبوت اس کے لیے وہ انتظامات ہوں گے, اور وہ انتظامات اس انتظامات کی اللہ کو قدرت ہے وہ یہاں نہیں کرا سکتا تھا, لیکن یہاں نہیں کرایا کیوں, اگر اللہ کے نبی کو یہاں کراتے ہوئے برا والا سفر تو امت ہی کہہ رہا ہمارا نبی دین پھیلانے گیا خود گئے برا پر, ہم کو مصیبت ہے ہم کہاں کر سکیں گے, تو اللہ نے کہا نہیں اپنے نبی کو میں تمہارے نمونہ بناؤں گا, وہ ساری پریشانی ان سے جھلواؤں گا اور وہ خوشی سے جھیلیں گے وہ ساری پریشانی, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو قربانی کیوں لگوائی جا رہی ہے, ہم کو گھر چھوڑوایا جاتا ہے, ہم کو کاروبار کو نقصان کروایا جا رہا ہے, ہم کو بھوکا پیاسا, ہم کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا ہے, تم نہیں کہہ سکو کہ تمہارے نبی کو ہم نے کرایا گیا, یہ ہے وہ دونوں میں فرق, اسی لیے جناب رسول اکرم صاحب تم جب بھی کسی جمع کو روانہ فرماتے تھے تو ان تمام اصولوں کو سمجھاتے تھے, اور حضرت نبی علیہ السلام کی زندگی تین حصوں میں تقسیم ہے, نبوت والی زندگی. 40 سال تک تو آپ مکہ مکرمہ میں رہے نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں. 40 سال کے بعد جب نبوت آپ کو عطا ہو گئی, 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے, دین پھیلاتے رہے اور مظالم جھیلتے رہے, دین پھیلاتے رہے مظالم جھیلتے رہے, مظالم کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں 13 سال مکہ میں. کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو 6 سال تک دین پھیلاتے رہے, لیکن وہاں سے ہر سال حملے ہوتے تھے اور ان حملوں کے دفاع میں آپ کا ساری قوت صرف ہوتی گئی. حملوں کے دفاع میں ایک سال حملہ ہوا تو جنگ بدر ہو گئی, دفاع کرتے رہے. اگلے سال دوسرا حملہ ہوا تو جنگ احد ہو گئی, اس میں دفاع دیا. اس کے اگلے سال تیسرا حملہ ہو گیا تو جنگ خندق ہو گئی, اس کا دفاع دیا. تو 6 سال آپ کے اسی دفاع میں صرف ہو گئے. جو آپ کا اصل نشانہ تھا اس پر آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں کام نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی رکاوٹیں اور ظلم, اور مدینہ طیبہ میں کام نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے ہر سال کے حملے اور پریشانیاں اور اسی میں مشغولیت. یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کر لی ان کے ساتھ, بھائی ان کی ناجائز شرطیں مان کر کے, کیوں ناجائز شرطیں مان کر صلح کر لی, کہ جب ان کے ساتھ صلح ہماری ہو جائے گی یہ ساری ان کی طرف سے آنے والی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, ہم بے فکر ہو کر کے بغیر رکاوٹ کے دین پہنچانے اور پھیلانے کا کام شروع کریں گے. چنانچہ صلح ہو گئی, دین پھیلنے کا کام, دین پھیلانے کا کام بھی اسٹارٹ ہو گیا, اور 2 سال بیچ میں گزر گئے. 2 سال بیچ میں گزر گئے تو مکہ مکرمہ حضور کے قبضے میں آ گیا. اب جب حضور کے قبضے میں آ گیا تو یہ ہے وہ آخری زمانہ جو تیسرا دور ہے. اس تیسرے دور میں آپ نے کیا کیا, مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کچھ قبائل میں, اکثر قبائل میں اسلام پھیل چکا تھا, کچھ قبائل ابھی کافر ہیں. مکہ مکرمہ شہر کے لوگ مسلمان بن گئے ہیں, آس پاس کے قبائل ابھی پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے, اور باقی سارا عرب انتظار میں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اب ہم مسلمان ہو جائیں یا نہیں ہو جائیں. اب نبی علیہ السلام کو فیصلہ کرنا ہے ان لوگوں کے لیے میں کیا کروں گا. تو آپ نے جب وہاں سے روانہ کرنی شروع, مثلا معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا. ابو موسیٰ اشعری کو کہا تم مقامی ہو یمن کے, کیونکہ یمن سے آئے تھے ابو موسیٰ اشعری. معاذ بن جبل سے کہا تم یہاں کے ہو, تم دونوں کو میں ذمہ دار بناتا ہوں یمن کا, اور یمن میں جا کر کے تم کیا کام کرو گے, حکمراں بنا کر کے بھیجا نہیں, ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجا نہیں, تحصیلدار بنا کر کے بھیجا کہ نہیں, کیا کرنے کے لیے بھیجا. وہاں نصیحت فرمائے حضور نے, تم جاؤ میرا یہ دین لے کر یمن کے لوگوں کو سناؤ, اور دیکھو دین کس طرح آپ نے فرمایا, بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا وتتطاوع, 5 جملے ایسا فرمایا. دین اس طرح سے پھیلانا وہاں کے لوگوں کو دین اچھا لگے, اس طرح سے دین نہیں پھیلانا کہ لوگوں کو دین سے نفرت ہونے لگے. پہلا اصول, لہذا دائی کے لیے ضابطہ بنا, حضور دائی کو روانہ کر رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, پہلی بات دین اس طرح سے وہاں پہنچانا کہ دین لوگوں کو دین سے نفرت نہ ہونے پائے, اس طرح سے دین پھیلانا کہ لوگوں کو دین اچھا لگے, دین قبول کرنا آسان ہو, دین پر چلنا آسان لگے. اگر تم اس طرح سے دین وہاں کو پھیلاؤ گے تو کیا مطلب اس کا, حکمت کے وہ سارے گر تم اپنانا جن گروں کے نتیجے میں دین آسان کا بنتر ہو جائے گا. ایک آدمی اللہ بچائے شراب کا عادی, برائیوں میں پھنسا ہوا, نماز کے قریب نہیں, اس کو جب ہم بلائیں گے سب سے توبہ کرو دیندار بن جاؤ, تو وہ کیسے بنے گا, تو ایسا ایسا تمہارے مطلب اس کا, تم وہاں جاؤ گے تم کو بے دین سے بے دین آدمی میں نظر آئیں گے. نفرت نہیں کرنا, فوراً سوچنا سلارے کا کنتم من قبل, یار ہم بھی تم جیسے ہی تھے پہلے, ایسا ایسا اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا, تو تم یخلص ان کو دیندار نہیں بنا بنا نہیں پاؤ گے, اور جب تم یخلص ان کو دیندار بنانے کے سرگرم ہو جاؤ گے تم کو دین سے نفرت ہو جائے گی. بس شیرا بشارتیں سنا سنا کر ان کو دین کے قریب لانا, دعوت و تبلیغ کا سارا نظام اسی پر ہے. کس پر, صرف امر بالمعروف, صرف امر بالمعروف, اتنا امر بالمعروف کرو کہ نہیں ان منکر کیے بغیر آدمی منکر سے بچ جائے, اتنا امر بالمعروف کرو کہ امر بالمعروف پر عمل کرتے کرتے نہیں ان منکر کیے بغیر آدمی منکر سے باہر آ جائے. کیوں, امت کی صلاحیت اب یہ نہیں ہے کہ وہ منکر سن سکے. جب منکرات پر گفتگو ہوتی ہے تو آدمی دین کو بھاری سمجھنے لگتا ہے, یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں یہ اس دین پر تو چل ہی نہیں سکتا, یہ تو چاہیے تو پرانے زمانے کی بات ہے, آج کے زمانے آج کے چلیے بھی, تو آج کا مسلمان خر سے دین کو کہہ دیتا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے. پہلے تو شاید مسلمان تھا, اس جملے کے بولنے بعد وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. جب ایک آدمی یہ کہے گا وہ دین جس کو اللہ نے قیامت تعلق کے لیے بھیجا ہے اس دین کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے, آج کچھ ہے آپ عمل کرے, بے تکلف آدمی بول دیتا. اس لیے یہ دعوت و تبلیغ کا نظام یہ بنائے گا, کیا کہ صاحب صرف بشارتیں, صرف خوشخبریاں, صرف دین کو میٹھا اور عمل بالمعروف کے ذریعے سے رحم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اصول اور آداب کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، یہاں تک کہ سامنے سے اگر ڈار ہی پڑ گئی تب بھی تر نیچے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی علیہ السلام جب طائف میں گئے تھے تو طائف میں ادھر سے انہیں برا لگا، بلکہ نہیں، مار پیٹ کی، زخمی کر دیا، اور واپس آ کر کیا ہوا کر رہے ہیں کہ اللہ کمزور میں ہوں، ان کا کوئی قصور نہیں، اللہ انی اشکو الیہ تو ضعف قوتی، یا اللہ میں اپنے کمزور، مجھے تدبیر نہیں آئی، مجھے نہیں آیا کس طرح مجھے دعوت دینی، اللہ انی اشکو الیہ تو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوامی علی الناس، یا اللہ جس طرح سے مجھے سمجھانا چاہیے تھا، جیسی زبان مجھے اختیار کرنی چاہیے تھی، جیسے سلیق شاید میں نہیں کر سکا، اس لیے تم کو سمجھ میں نہیں آیا، تو میری کمی ہے۔ پھر فرمایا اب میں وہاں سے ناکام واپس آیا، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ علم تکن ساخت علی فلا ابالی، یا اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس آپ ناراض نہیں ہونے چاہیے، کچھ بھی نہیں کیا تم نے، قصور سارا ان کا، اور کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ مجھے ناراض نہیں ہونا اگر تم کچھ نہیں کر سکا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہوں وہاں سے کیا فرما، میں بھیج رہا ہوں فرشتہ وزیر پہاڑ، اور جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، اور نگا پہاڑوں کو ملا دیں گے، تو اللہ تو دکھا رہے ہیں میں آپ سے ناراض کیسے، غضب تو سارا ان پر اترنے والا، نہیں نہیں اللہ ان پر غضب نہیں اترنا چاہیے، وہ تو میری کمی ہے، میں سمجھا نہیں سکا ہوں، یہ نہیں اگلے والے لوگ نا تمام بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حدیث میں بحث آتی ہے، بحث حضرت نبی علیہ السلام نے مکہ مکرم میں جب فتح کیا تھا تو 10,000 صحابہ لے کر آئے، چند سیکنڈوں کے اندر مکہ مکرم اپنے ہاتھ میں لے لیا، تھوڑی دیر میں، کچھ بھی نہیں ہوا وہاں۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد آگے ایک اور مقابلہ ہوا حنین کا، تو حنین کا مقابلہ ہوا، وہ حنین کا علاقہ بھی قبضے میں آ گیا، اور اتنا مال غنیمت آتا ہے، 10,000 افراد صاف تھے، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے کچھ دن بعد حنین فتح ہوا، اس کے کچھ دن بعد اوتاف فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر طائف پر حملہ ہوا تو محاصرہ کر لیا، 15-20 دن تک محاصرہ طائف کا ہوا، فتح ہوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واپس چلو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم واپس جائیں گے، ابھی طائف فتح تو ہم نے کیا ہی نہیں، اور انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے کرو فتح، جب شوق ہے فتح کرنے کا کرو، 2-4 دن اور رہ کر یا رسول اللہ واپس ہی چلیں گے۔ حضور نے فرمایا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جس اللہ نے مکہ فتح کرایا، جس اللہ نے یہ حنین فتح کرایا، وہ اللہ طائف کیوں نہیں فتح کرا رہا ہے؟ تو جواب، یا رسول اللہ آپ کی وہ صفت رحمت جو رکاوٹ بنی تھی میرے اس وقت کے عذاب پر جب آپ کو یہاں ستایا تھا، وہی صفت رحمت آپ کی تلوار کو روک رہی ہے، آپ اس کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے وہ جو رحیمانہ سلوک ان کے ساتھ کیا تھا کہ یہ بچنے چاہیے، وہ فیصلہ اتنا اٹل ہو گیا ہے کہ آج اس دن ہم تلوار چلانا چاہتے تھے نا، فرشتوں کو بھیجا تھا پہاڑ کو پہاڑ پر مارنا تھا، آپ نے نہیں مارنے دیا، آج آپ خود آئے ہیں حملہ کر کے، تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ جب ہم نہیں تو آپ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد پھر یہی طائف کے لوگ حاضر خدمت ہو گئے، ہم مسلمان ہوا ہے۔ غرض، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طائف کو یمن روانہ فرمایا، معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا، بشیرا دین، خوشخبریوں والا وہاں سنا رہا، ولا تنفرا، اس طرح سے دین نہیں کرانا کہ لوگوں کو دین سے نفرت ہونے لگے، آگے فرمایا یسرا، آسانیوں کے ساتھ دین چلانا، پہلے دن جا کر کے کہو گے تم پر یہ بھی، تم پر یہ بھی، تم پر یہ بھی، تو وہ گھبرا جائیں گے، تو بہت مشکل ہے۔ کیا فرمایا تھا معاذ بن جبل کو؟ پہلے ان سے کہیں اللہ نے تم پر صرف 5 نمازیں فرض کیے، زیادہ نہیں، وہ جب اس کے پابند ہو جائیں گے، پھر کچھ دن بعد کہنا جب رمضان آئے گا تو کچھ دن کے روزے بھی تم پر فرض ہیں، کچھ دنوں جب اور گزر جائیں گے پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ شاہوں نے تمہارے مال میں تھوڑی سی زکات بھی دی ہے، اور دیکھو وہ ہم کو نہیں لینی ہے، تم سے لے کر تمہارے غریبوں میں تقسیم کریں گے، اور زیادہ نہیں لینا ہے، تھوڑا سا ہی لینا ہے، چن چن کر بھی نہیں لیں گے، درمیان والا لیں گے، اس طرح سمجھانا ان کو۔ وَإِيَّاكَ وَقَرَائِنَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب وہ کہیں گے جناب جب آپ کہہ رہے ہیں زکات تو لے لیجیے، میرے اونٹوں میں سے چنیے، تو حضور فرما رہے اچھے اچھے نہیں چننا، اور اچھا کیا فرمایا آگے، آگے فرمایا اب تم دونوں اس پورے علاقے کے ذمہ دار ہو، ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کرنا، اور آپس میں ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں الجھنا نہیں، آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ تنقیدیں نہیں کرنا، ایک دوسرے کی بات ماننا، ماننے اور منوانے کا مزاج رکھنا، تتاوا جملہ بولا۔ یہ تتاوا کا مطلب کیا؟ امیر ہوگا وہ اپنے آپ کو امیر نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو خادم سمجھے، مامور ہوگا وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میری ساری، میری اپنی دل کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے، میں تو یا اللہ کا بندہ ہوں یا امیر کا خادم ہوں، جو یہ مجھے حکم دے گا مجھے کرنا، اور دونوں ماتحت رہیں گے اصول کے۔ اس ساری بات سمجھائی نبی علیہ السلام نے تتاوا کے لفظ میں، آپ نے فرمایا دین دوسروں کو پہنچاؤ گے، کس طرح پہنچاؤ گے؟ ایسا کہ خوشخبریوں والا دین ہو، اور دین دوسروں کو پہنچاؤ گے ایسا جسے نفرتیں، ایسا نہیں کرنا، جا مصر کے ساتھ دین پھیلانا اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنا, اور ملاقاتیں کرنے کے بعد پھر ایک دوسرے کی تمخیر نہیں کرنا, ایک دوسرے پر حملے نہیں کرنا, ایک دوسرے کے کام میں کیڑے نہیں نکالنا, ایک دوسرے کے کام کو پوچھنا اور پوچھنے کے بعد دیکھنا تمہارا کام کتنا ہوا, کتنے لوگ مسلمان ہو گئے, اسلام پر کیسے لوگ عمل کر رہے ہیں, نمازیں کتنی ہو گئی. یہ جب تم دوسرے کا کام دیکھو گے تو اس سے حوصلہ افزائی کرنا, اور اگر کہیں کوتاہی ہو گئی ہوگی تو تنقید نہیں کرنا بلکہ اصلاح کرنا. تو تنقید اس بات میں فرق, یہ سارے اصول سمجھائے. چنانچہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں چونکہ حضور نے ہم کو وصیت کی تھی اس لیے میں نے اپنے علاقے کو سنبھالا نظام, ابو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علاقے کے نظام. عشاء کے بعد سو جاتا ہوں آدھی رات تک, آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں فجر تک. اس کے بعد عجیب بات ہونے کی, وہ ہے جی اللہ انہوں نے فرمایا وہ جو آدھی رات میں سو جاتا ہوں مجھے یقین ہے اس آدھی رات کے سونے پر بھی اللہ کے ہاں میرا وہی اجر ہے جو بقیہ آدھی رات جاگنے پر مجھے اجر ملتا ہے. کیوں ملے گا وہ اجر؟ یہ بخاری شریف میں آئی, یہی الفاظ ہیں, احتسب نومتی کما احتسب قومتی, مجھے یقین ہے کہ میرے سونے پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے وہی اجر دے گا جو اجر مجھے بعد میں جاگنے پر مل رہا ہے. بخاری شریف میں الفاظ یہی ہیں, احتسب نومتی کما احتسب قومتی, میرے قیام پر جو مجھے اجر ملے گا مجھے یقین ہے کہ میرے سونے پر میں مجھے اجر وہی ملے گا. کیوں ملے گا؟ اب ہے سمجھنا, ایک مسلمان جب سوتا ہے کھاتا ہے کماتا ہے اس لیے کہ میرا نفس بھرے, اور ایک مسلمان جب سوتا ہے کماتا ہے کھاتا ہے سرگرمیاں دنیا کی جتنی ہیں اس لیے تاکہ دین کو یہ ساری لگیں. جب یہ ساری دین کو لگنے والی بن جاتی ہیں تو یہ سارا عبادت ہے. یہ ہے وہ فرق, سویا یہ بھی کیونکہ نفس نیند آ رہی ہے, سویا وہ بھی کیونکہ اگر سو مائیں تو کل میں دین کا کام کر نہیں سکوں گا, اس کے اس کا سونا عبادت اور اس کا سونا نفس کا چاہت پورا کرنا. اس نے اپنی نیند میں, اس کے اپنی نیند میں وضو بھی ٹوٹا بلکہ غسل بھی ہو سکتا ہے ٹوٹا تب بھی وہ عبادت, اور اگر یہ اپنی نیند میں مثلا نیند میں علم شریف نہیں پڑھتا رہا تب بھی عبادت نہیں بن سکے گا کیونکہ علم شریف نے پڑھا بے اختیاری میں, اس نے اپنے قصد سے اپنے ارادے سے اس کو نیند بنا دی, اس کو عبادت بنا دیا ہے وہ نیت. گویا مومن کا ساری مومن کی ساری دنیاوی سرگرمیاں جو ہیں وہ جب دعوتی ذہن سے بنتی ہیں تو ساری عبادت بن جاتی ہیں. یہ بات حضرت معاذ بن جبل, خیر میں سمجھا یہ رہا تھا کہ اب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرب میں جماعتیں بھیجنا اور جماعتوں کو بلوانا ہر علاقے سے. ایک علاقے کے بارے میں پتا چلا فلانا علاقہ بحرین میں, وہاں بہت زمانہ ہو گئے وہاں کچھ مسلمان تھے آج ان کا کچھ پتا نہیں ہے وہ کہاں گئے, انتظار میں ہے نبی علیہ السلام. وہاں سے جماعت آ گئی آٹھ آدمی پہنچ گئے حضور اللہ. جب مدینہ منورہ پہنچے نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, سلام پھیر کر کے باہر شور ہو گیا. حضور سمجھا کہ کون لوگ آ گئے, من الوقت یہ کہاں کا وفد ہے, من القوم یہ کہاں کے لوگ آئے ہیں. تو بارہ میں سے ایک آدمی اندر آیا, اندر آ کر کے انہوں نے کہا حضرت ہم قبیلہ عبد قیس کے لوگ بحرین سے حاضر ہوئے. حضور فرمایا بہت اچھا, بلوایا گیا ان کو اندر, اندر بلانے کے بعد ان کی بات سنی, ان کو دین سمجھایا, ظہر سے لے کر عصر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان تعلیم کرتے رہے. انہوں نے کہا یار کچھ خاص خاص اہم باتیں بتائیے تاکہ ہم ان کو محفوظ رکھیں, اور محفوظ رکھنے کے بعد واپس چلے جائیں. مرنا بھی امر فصل, بالکل واضح واضح آکام ہمیں بتائیے ہمیں کرنا کیا ہے, اور یہ بتائیے ہمیں کرنا کیا نہیں ہے, جو نہیں کرنا ہے وہ بھی بتا دیجیے, جو کرنا ہے وہ تو میں چار باتوں کا حکم کرتا ہوں چار باتوں سے منع کرتا ہوں یاد رکھنا. اب وہ چار باتیں بھی سمجھائیں, تو پہلی چار باتیں بھی سمجھائی, چار جو نہ کرنے والی باتیں وہ بھی سمجھائی, اور یہ سمجھاتے سمجھاتے آپ نے جو خلاصہ اس کا نکالا تو خلاصہ نکالنے کے بعد پھر اثر کا وقت ہو چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اثر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر گئے, تھوڑی سی تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی, گھر جا کر جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو انہیں سلمان نے کہا حضرت اثر کے بعد کا وقت ہے, آپ نے منع کیا ہے اثر بعد نماز پڑھنے سے, آپ خود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بولوں سمجھ خاموش ہو مجھے پڑھنے کو پہلے آپ نے پڑھی دو رکعت نماز. دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد انہیں سلمان نے کہا حضرت جی دو رکعت کیا تھی؟ کہا میرے پاس بڑا قیمتی وفد آیا تھا, ظہر سے لے کر اثر تک ان کے ساتھ مجبور رہا, ظہر کے بعد جو دو رکعت مجھے پڑھنی تھی وہ میں پڑھ نہیں سکا, وہی میں نے پڑھی. اس کے بعد اثر کے بعد باہر نکلے تو ان کو رخصت کر رہے ہیں آپ, اور کیا فرما رہے ہیں آپ حضور کے سامنے دو واسطے, یہ باتیں جو میں نے تمہیں سمجھائی ان پر پابندی سے عمل کرنا, یہ نہیں بتایا وہ تو کرنا ہی ہے تمہیں, جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں یہ سارا دین ان تک پہنچا دینا, یہ فرمایا. وہ نہیں کہا تم اس پر عمل کرو, تو کرنا ہی ہے کرنا ان کو, یہ فرما رہے ہیں جو لوگ پیچھے تمہارے رہ گئے ان تک یہ سارا دین پہنچا دینا, تو داڑھی بنا کر کے روانہ کر رہے ہیں. چنانچہ یہ لوگ جب روانہ ہو گئے اور روانہ ہونے کے بعد پہنچے تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں سے انہیں اطلاع دی کہ حضرت پورا علاقہ مسلمان ہو چکا ہے, ہمیں اجازت دی کہ ہم جمعہ قائم کریں گے. اس وقت تک مدینہ منورہ کے چاروں طرف سینکڑوں سینکڑوں میل بلکہ 800 میل تک اسلام پہنچ چکا تھا, مگر کہیں جمعہ قائم نہیں ہوا تھا. تو بحرین میں جمعہ قائم کیا, بخاری میں یہ روایت لکھی ہے. کیا صاحب دور دراز بحرین میں وہی آزادیوں کی محنت سے دائی بن کر کے گئے تھے, صرف عابد بن کر نہیں گئے. اگر عابد بن کر کے جاتے تو یہ جا کر اپنی عبادت کرتے, اور اپنی عبادت کرنے کے بعد سارا علاقہ سارا ملک کافر کا کافر دین سے محروم رہتا. تو لیکن انہوں نے ابھی تو صرف دین سیکھا ہی تھا, ابھی تو عمل بھی کچھ نہیں کیا تھا. ہاں صحیح ہے, ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ پہلے تم کو دین سارا سیکھو پھر سارے پر عمل کرو, جب تم بہت بڑے ولی عابد بن جاؤ گے اس کے بعد پھر امت کے سامنے دین لے کر کے جانا. نہیں, ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے جو تم نے سنا تم نے ابھی عمل نہیں کیا آج سے تم اس بات کے داعی. ایک شخص نے یہ سب کلمہ یاد کیا, ابھی وہ اس نے خود کلمے پر عمل ہی نہیں کیا, آج ہی سے داعی ہے یہ دین کا. چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام فرمایا بلغوا عنی, اگر تم نے میری دین میں سے ایک ہی بات ابھی سنی ہے اس کے لیے تم تبلیغ کرو, تم اسی کے مبلغ ہو. اور یہ سلسلہ پوری زندگی میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اصل میں دنیا میں انسانوں کو وہ والی زندگی جو اللہ کو پسند ہو, وہ والی زندگی سکھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے, اور وہ والی زندگی جو اللہ کو پسند ہو اس کو کہتے ہیں عابدانہ زندگی, اللہ کی پسند والی زندگی. کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری ساری چیزیں میں نے بنائی, میری مرضی مطابق زندگی گزارنا, نمونہ میں بھیج رہا ہوں اس کو. ایسے ہی ایسی زندگی بنا کر کے آؤ گے تو میری پسند والی زندگی ہے. اس بیچ میں نبی علیہ السلام کبھی جج بنے, اس بیچ میں نبی علیہ السلام کبھی کمانڈر بنے, اس بیچ میں نبی علیہ السلام کبھی معجزات دکھاتے تھے, اس بیچ میں نبی علیہ السلام کبھی امام بنتے تھے, اس بے شمار کام نبی علیہ السلام کرتے رہے. لیکن آپ اصل میں دنیا میں آئے کیوں تھے؟ داعی بن کر کے. باقی تمام کام ضمنی ہیں, وقتی ہیں. اصل کام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ آپ دنیا میں انسانوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے آئے, انسانوں کو شیطانی راستے سے ہٹا کر رحمانی راستے پر, تاکہ انسان جو ہے وہ جس حال میں ہو. یہ آگے مسلمان جب ربانی زندگی اختیار کرنے والا بنے گا, اللہ کی پسند والی زندگی اختیار کرنے والا بنے گا, یہ غربتوں میں ہوگا تب بھی اللہ کی رضا پیش نظر, اور دولتوں کے انبار میں ہوگا تب بھی اللہ کی رضا پیش نظر. یہ اونچی کرسی پر عہدے پہ بیٹھے گا تو اللہ کی نظر, اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکموں کی اطاعت اس کے پیش نظر, اور اگر بیچارہ فرق پر بیٹھا ہوگا وہاں بھی یہی کرے گا. اصل اس کی ذہنیت کو بنانا ہے, یعنی ایمان کا مزاج کو بتانا. شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر بعد میں قرآن سیکھا, یہ بھی بخاری میں موجود ہے. ایمان ثم القرآن, پہلے ہم نے ایمان سیکھا. ایمان کا مطلب مجھے اپنے نفس کو ایسا بنانا ہے کہ کڑوے سے کڑوا حکم بغیر اللہ کا آئے تو میں اس کو ماننے والا بن جاؤں, اسے پہلے ذہن بنایا تھا. بزرگ اور دوستو, جن دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ وہ ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں اسی رستے کے ذریعے سے رکاوٹیں سے ساری دور ہو گئی, تو آنن فان پورے عالم کے اندر اسلام پھیلا دیا تھا. پورے عالم کا مطلب کیا, آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی دعوت دی. الفاظ استعمال کرتے تھے, جب آپ نے خط بھیجا تھا روم کے بادشاہ کو جو اس زمانے کا سپر پاور تھا روم, نمبر دو پر تھا ایران, کچھ دنوں پہلے یہ نمبر ایک پر ایران تھا اور روم نمبر دو پر. لیکن جن دنوں نبی علیہ السلام کا خط گیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے ان دنوں روم ہی نمبر اول پر تھا. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انی ادعوں کا بھی دعائے تیر اسلام, میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم, اسلام قبول کرو, تسلیم تمہاری زندگی بچے گی, اور اگر تم نے اسلام نہیں قبول کیا اگر تم تباہ ہو جاؤ گے, تمہاری قوم تباہ ہو جائے گی. وَإِلَّمْ تَسْلَمْ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْإِثْمَ وَالْإِثْمَ. یہی خط بھیجا روم کے بادشاہ کو, یہی خط بھیجا مصر کے بادشاہ کو, یہی خط بھیجا حبشہ کے بادشاہ کو. دنیا کے 8 بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمائے نبی علیہ السلام نے. کیوں؟ حضور عالمی دائی ہے ساری دنیا کے لیے, اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو حضور کے نقش قدم پر دائی بنانا تھا, اور دائی کا کام اپنی زندگی کے اندر دین کی حفاظت اور دین کا کام کرنا اسی اصول کے مطابق جو اصول اللہ کے نبی نے طے کر دیا. اسی لیے دعوت دین کا کام اصول دین کے خلاف ورزی کر کے نہیں, وہ دعوت دین کا کام نہیں ہوگا, چاہے اس میں اندازہ کیوں نہ ہو جائے بہت پھیلے گا لیکن پھر بھی ہوتا ہی نہیں. اگر آج ہمارے ذہنوں میں کوئی ایسی تدبیر آئے جس سے امید ہے کہ لڑکے زیادہ جڑیں گے, یہ تدبیر ہم اختیار کریں گے, یہ تدبیر اختیار کریں گے ہوگا تھوڑا دین کے خلاف, مگر لوگ زیادہ جڑیں گے اس سے تو کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. اسی محض پر کام رکھنا بہت ضروری ہے. یہ دنیا کی دوسری قوموں کا معاملہ ہے. یہ وہ کیا کرتے ہیں, کہا صاحب لوگ سنتے ہی نہیں, لہٰذا آپ اس میں میوزک کے ساتھ لگائیں گے بھجن کے ساتھ, تاکہ لوگ اسی چکر میں آ کر کے چلو سننے والے تو بن جائیں. ہاں نہیں, اسلام کی دعوت جب ہوگی اسی محض پر جو محض جناب رسول اکرم صاحب نے بھیجا, اس سے بالکل نہیں ہٹیں گے, اور اس سے بہتر کوئی دوسرا پر اثر محض اگر لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے, کم سے کم دین کے لوگوں کو سوٹ کرنے والا نہیں, دین اپنے اسی محض پر چلے گا, محض نبوی پر. صاحب جناب رسول اکرم صاحب کا بیان جیسا مختصر ویسا ہی بیان ہمارا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو جیسا ویسا ہی ہوگا. اللہ اکبر. ایک جگہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عراق گیا, عراق میں لوگ جمع ہو گئے, کہنے حضرت روز آپ بات کیا کریں اور زہر سے لے کر عشاء تک. کہا نہیں روز نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہا مجھے معلوم ہے چند دنوں تک تمہارا شوق ہے, کچھ کچھ دن بعد اکتا جاؤ. پھر فرمایا حضرت نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ یہی کرتے تھے, اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے کہ جس سے ہم اکتا جائیں. تبلی والا ملاقات کرنے کے لیے گیا, اتنا بیٹھا وہاں اتنی لمبی ملاقات کی وہ اکتا گیا, اگلی ملاقات کے لیے وہ وقت ہی نہیں دے گا, اندر سے وہ کہلا بجے گا آواجان کہہ رہے ہیں آواجان گھر میں نہیں, آپ کی ملاقات بے اصولی کی ہوگی. اصول کو اپنانا ضروری ہے, جہاں قیمتی بات سے اگلا کی بات قیمتی ہے لیکن اگلا اس کی قدر قیمت نہیں سمجھ سکے وہ اکتا جائے گا, فوراً پیچھے ہٹ جانا ہے. چنانچہ بخاری ہی میں حدیث موجود ہے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان تفوق دی درمیان میں وقفے رکھتے تھے تاکہ ہم تنگ نہ آ جائیں, درمیان میں وقفے رکھتے تھے تاکہ ہم تنگ نہ آ جائیں. حدیث میں تو یہاں پہ فرمایا گیا اگر کسی دوست کے گھر میں روز جاؤ گے, روز جاؤ گے ادھر تنگ آئے گا, اسے روز مت جاؤ, کبھی کبھار جایا کرو محبت بچے گی. ذر غبن تزدد حبن, کبھی کبھی ملاقات کیا کرو, روز جب جانے لگو گے تمہاری حیثیت کم ہو جائے گی زندگی کے اصول. اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے وہ کام ہے جو اللہ نے امت کو عطا کیا ہے احیاء دین کا, اور جب صورتحال یہ ہو کہ امت بے دینی کے سیلاب میں سنگے کی طرح بہ رہی ہے. اللہ اکبر. اگر کسی علاقے میں دنیا میں ڈاکٹر کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں بیماریاں بھی رکھی ہیں علاج رکھا. جس طرح سے اللہ نے بیماریاں دنیا میں بھیجی اسی طرح سے چیزوں کے اندر شفا کے اجزاء بھی رکھے, بس ڈھونڈنے ہیں وہ ہاتھ آئیں گے. ایک زمانہ میں جب ٹیٹنس کا انجیکشن دریافت نہیں ہوا تھا تو ٹیٹنس خطرناک بیماری, جب ٹیٹنس کا انجیکشن دریافت ہوا تو 1.5 روپے کا کورس. ٹھیک, تو دنیا میں علاج تھا مگر ہاتھ نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹروں کا کیا کام ہے کہ صاحب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی علاقے میں وبائی بیماری پھیل جائے, وبائی بیماری کا مطلب سینکڑوں لوگ اس بیماری میں پھنس گئے, تو وہاں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر وہاں پوری میڈیکل ٹیم بھیجنی ہوتی ہے. بہت اچھا, کیا کرے گی میڈیکل ٹیم؟ پہلا کام ان کا یہ ہوگا کہ وہاں کی انفیکشن سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اگر وہ وہاں جاتے ہی پہلے خود ہی اس بیماری میں پھنس گئے تو وہ کیا علاج کریں گے؟ تو پہلا کام ان کا ہوگا وہاں کی انفیکشن سے اپنے آپ کو بچانا, چاہے ان کو کتنا ہی اینٹی بایوٹک استعمال کرنا پڑے اور کیا کیا تدبیر, منہ بند کرنا پڑے, دستانے لگانے پڑے, اور جو جو تدبیر ان کو اختیار کرنے ان کو ساری تدبیر اختیار کریں گے, مگر وہاں اس انفیکشن زدہ علاقے میں, اس وبائی بیماری والے علاقے میں وہاں کے انفیکشن سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہوگی؟ جن لوگوں کو انفیکشن ہو گیا ہے ان لوگوں کا انفیکشن دور ہو جانا چاہیے. تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ تیسری ذمہ داری ہے کہ جو جن لوگوں کا بھی انفیکشن نہیں ہوا ہے وہ بچ جانے چاہیے. یہ تین کام ان کے ذمہ, اپنے آپ کو انفیکشن سے بچانا, جو لوگ انفیکشن کے شکار ہو گئے ہیں ان کا انفیکشن ختم کرنے کی محنت کرنا, اور جو ابھی بچے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی محنت کرنا. یہ تین کام. اگر یہ ڈاکٹر گئے تین کام, اگر یہ ڈاکٹر گئے خود بھی انفیکشن زیادہ, جو لوگ پھنس گئے تھے وہ اور بگڑ گئے, اور جن لوگوں کا بھی کچھ نہیں ہوا تھا ان کو بھی لگ گیا. یہ ڈاکٹر ناکام ہو گئے یا کامیاب ہو کر آئے؟ تب بالکل ناکام. کیوں ناکام ہو گئے؟ اگر انہوں نے کہتا ہے ہم کو کیا پرواہ. اچھا, جنہوں نے خوشی محسوس کی ہم بھی ایسے بن جائیں جیسے یہ انفیکشن والے, تو اور زیادہ المیہ ہوگا. لیکن اگر ڈاکٹروں نے کیا کیا کہ صاحب وہاں والوں کو تو علاج کر نہ سکے, اپنے آپ کو بچا کر لائے. کہنا کہ صاحب آپ اپنے آپ کو بچا کر کے لائے, بچے ہوئے تو یہی تھے, تم کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو تم نے کیا ہی نہیں. کہا لگا ہمارا کمال دیکھیے, کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم کو بالکل انفیکشن نہیں ہوا. کہا لگا یہ تمہارا کمال نہیں, تمہارا کمال تو یہ تھا کہ وہاں کی بیماری کا تم خاتمہ کر کے آتے, یہ تھا تمہارا کمال, یہ تمہاری ڈیوٹی, تمہیں تنخواہ اسی کی دی جا رہی ہے. تم تنخواہ خود کے انفیکشن سے بچنے کی نہیں کھا رہے ہو, تم تنخواہ کھا رہے ہو اس بات کی کہ تم وہاں والوں کا علاج کرو. بزرگ اور دوستو, یہ سارا عالم شیطان اور نفس کا انفیکشن زدہ ہے. اور اس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجی, اس کو کہتے ہیں امت محمدیہ. یہ امت محمدیہ اللہ نے بھیجی دنیا کے انفیکشنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے. قرآن کریم میں کنتم خیر امت, میں نے خاص طور سے تم کو ٹیم بنا کر بھیجا ہے, امت میں ٹیم, بہترین والی ٹیم, چنے ہوئے ڈاکٹر. کیا کام کرو گے؟ کیسا وہاں والوں میں جو انفیکشن میں پھنسے نہیں ابھی, ان کو کہو گے دیکھو صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ, گندا پانی نہیں پیتے ہو, گندی جگہ پر نہیں رہ رہے ہو, اسی طرح سے کرنا. یہ اچھے 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 کام تم بتاؤ, تم کو کامروں میں مارو. اور جن کو انفیکشن ہو گیا ہے ان انفیکشن والوں کو انفیکشنوں سے نکال کر تنہا ہونا نہیں من کر برائیوں سے, بھائی یہ گندگی ہے تم تباہ ہو جاؤ گے, یہ جناکاری ہے, تمہارے یہاں فحشکاری پھیل جائے گی, تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی, تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا, یہ وہ مصیبت ہے. نہ تو انہیں کمی نہیں کرنا, برکتیں اڑ جائیں گی, قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی, نہ تو ان کی کمی کی وجہ سے. تو ایک ایک عذاب کو, ایک ایک گناہ کو بتانا, یہ ایک ایک انفیکشن ہے. اور نکالے بھی دیتے رہنا, کیا یہ انفیکشن فلاں قوم کا ہوا تھا یوں تباہ ہو گئے, یہ انفیکشن فلاں قوم کا ہوا تھا وہ یوں تباہ ہو گئے. تو بہرحال تم کیا کرو گے, خود وہاں کے انفیکشنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے, ان کے جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچا کر کے رکھو گے, اور جو پھنس گئے ہیں ان کو اس بیماری سے نکالنے کی کوشش کرو گے. اس غرض کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھیجا تھا, اسی کو کہتے ہیں داڑھی بنا کر دے. اب اگر صورتحال یہ ہو دنیا میں انفیکشن سے انفیکشن پھیل رہا ہے اور مسلمان بھی انہی کے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ بھی آ کر کے ویسا ہی بھیجی جیسی باقی قومیں خدا کو بھولی ہوئی یہ بھی, جیسی باقی قومیں آخرت کو بلائے ہوئی یہ بھی, جیسی باقی قومیں سہسکاری میں آگے سے آگے بڑھ رہی یہ بھی, جیسے باقی قوموں کے حلال و حرام نہیں اس کا بھی حال یہی ہے, جیسے باقی قوموں کے اندر بریانیات نقصانیات رشوت وہ بھی اسی میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بہت ہی خطرناک صورتحال پر پہنچ گیا ہے. تو یہ صورتحال آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے, بہت اچھا, ان کو تو سزا لگے یا نہ لگے تم کو پہلے لگی. کیوں صاحب؟ جس وقت یہ جو میڈیکل ٹیم بھیجی گئی تھی اور یہ وہاں کا علاقے کا علاج نہیں کر سکی, لہذا لوگ وہاں دھڑا دھڑ مر رہے ہیں اور لوگوں کا انفیکشن پھیل رہا ہے اور یہ ڈاکٹر بھی انفیکشن لے کر کے واپس آ گئے, انہیں کچھ بھی نہیں کیا وہاں, تو ویجیلنس کا محکمہ ان ڈاکٹروں کو پکڑے گا یا ان بیماروں کو؟ انہیں کو پکڑے. تم کو جس کام کے لیے بھیجا تھا تم نے تو کیا ہی نہیں, سر کس بات کی تم کر رہے تھے, بالکل فطری اصول. ٹھیک اسی طرح سے دنیا کی قومیں اگر برائیوں میں دوڑ رہی ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ اور, حق تو صرف تمہارے پاس تھا, تمہارے پاس حق تھا, تمہیں یہ حق لے کر ان کے پاس جانا تھا, تم نے ایک حق کو اور ان کے پاس ان تک نہیں پہنچایا تو مجرم تم ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ خانوں کہتے ہیں تم کو ذرا ٹھیک کرنا ہے, تو کبھی وہ خود تھپڑ لگاتے ہیں, کبھی کسی اور سے لگواتے ہیں, کبھی کسی اور سے لگواتے ہیں, کبھی کسی انسان کو استعمال کرتے ہیں, کبھی ہوا کو استعمال کرتے ہیں, کبھی زمین کو, کبھی برف کو, کبھی زلزلوں کو, کبھی کس کو, یہ دراصل عمر کو تھپڑ لگائے جاتے ہیں تاکہ تم اپنے کام کو سمجھو, تمہیں بھیجا کیوں گیا تھا دنیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو, مجھے طاقت ہے میں اوپر سے تھپڑ لگاؤں گا تمہیں, میں نیچے سے تھپڑ لگا سکتا ہوں, تو قادر علی عبادہ کو عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم. اور جب امت اس دعوت کے مقام پر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا مرنا اور جینا اس دنیا میں اس لیے ہے میں دین کی زندگی گزاروں گا اور دنیا کے ان گمراہ انسانوں تک دین پہنچاؤں گا, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو کبھی گرنے نہیں دیتا. جب حضرت نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں اور مکے کے قافلوں کو بہت زیادہ چوٹ لگی تھی بدر میں, ان کے افراد مارے گئے تھے اور کچھ گرفتار ہو گئے تھے, تو بہت غصہ تھا ان کو اور بہت ہی غم تھا, غصہ الگ, غم الگ, ماتم الگ. اور اسی بیچ میں ایک شخص نے کہا کہ چاروں طرف لوگ روتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہیں, ایک نے دوسرے سے کہا اگر کوئی مجھے یہ گارنٹی دے کہ میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری لے گا تو میں جا کر کے اس کو قتل کر کے آؤں گا. یہ کھانے کا تھا کہ دیوار کے نیچے ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے, اس نے کہا بھائی اگر تم یہ بڑا کام کرو گے تو میں ذمہ دار رہتا ہوں تیرے بیوی بچوں کی. اس نے کہا تو برخاست ملا اور چل پڑا, یہ مدینہ منورہ پہنچ گیا. مدینہ منورہ پہنچ کر کے مدینے سے باہر ہی حضرت عمر نے دیکھا, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مدینہ مکہ سے رشتے. کیوں آئے ہیں؟ کہا ہمارے کچھ آدمی ہیں نا تم لوگوں نے گرفتار کر رکھے ہیں وہ بدر میں, انہیں سے ملاقات کرنے کے لیے. حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا, تلوار یہاں رکھ دو, ہتھیار یہاں رکھ دو, پھر آگے جاؤ, رکھو ہتھیار یہاں, پہنچا وہ وہاں آگے, حضور سے ملاقات کی. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے؟ جی مکہ سے. کیسے آنا ہوا؟ جی وہ بدر میں کچھ لوگ گرفتار ہیں, وہ آپ کے پاس ہیں, ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا اور کوئی مقصد؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. نزدیک بلا کر کے کہا کھانے کعبہ کی دیوار کے نیچے کیا باتیں کی ہیں تم؟ آیت اللہ تعالیٰ سے ہم بھیجی. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے آپ جب میرا کام کریں گے آپ کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں, میں اطلاع بھیج رہا ہوں آپ کو. فوراً انہوں نے کیا بات کی ہے, یا رسول بلغ ما انذر الیہ و ان لم تفعل فما بلغت اللہ یعصمک من النار. ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کی جان, آپ کی مال, آپ کی عزت, ہر چیز کی حفاظت ہم کریں گے کیونکہ آپ ہمارا کام کر رہے ہیں. تو دین کا راہ کا کام کرنے والا اللہ کا سپاہی ہے, اس کی جان کا, اس کی عزت کا, اس کی ہر چیز کا محافظ اللہ ہے. اور اگر بیچ میں کبھی کوئی پریشانی آ گئی تو یہ تھی وہی پریشانی ہے جو سفر ہجرت میں آئی خدا نہیں والا. اس لیے بزرگ دوستوں عہد کرنا چاہیے, دعوت تبلیغ کا کام ہمارا ہے اور ہم اس وقت امت مسلمہ اللہ رحم فرمائے, کہیں تو کسی مسلمان کو ذہن میں ہے کیا اگر کسی مکان کے نیچے پانی لگ گیا ہو اور وہ مکان گرنے والا ہے, صبح گرے یا شام حالات پر خطر ہیں, اوپر سے بارش, نیچے سے پانی لگ چکا ہے مکان میں اور وہ مکان گرنے والا ہے, ڈھیلنے والا ہے, ٹھیک. اس وقت یہ مکان والا کس چیز کی فکر کرے گا؟ اگر اس مکان والے نے اس وقت فکر کی وہ جو میرا پردہ لٹکا ہوا ہے یہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے, تو یہ عقل مند ہے یا نادان ہے؟ ایک کہتا ہے جی یہ جو پردہ لٹکا ہوا ہے یہ آپ نے الٹا رکھا, یہ اصل میں یوں لٹکانا تھا. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو اصل میں یوں لٹکانا تھا اور نیچے سے مکان گرنے والا ہے. بس یہی ہے اس وقت امت کی صورت حال. امت اللہ سے کٹی جا رہی ہے, آخرت کو بلا چکی ہے, اپنے نبی کا نام صرف زبانوں پر ہے, عملی زندگی میں کہیں نہیں ہے. یہ مسلمان اپنے نبی کی ایک بات کو بھی اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ان کی تجارت مجھے پسند, نہ ان کی تہذیب اب مجھے پسند, نہ ان کے رہن سہن کا مجھے خیال, نہ ان کے کھانے پینے کا, نہ ان کے فکروں کا, کوئی چیز نہیں. زبان سے میں عاشق رسول بھی ہوں اور توحید پرست بھی ہوں, سب کچھ ہوں, عملی زندگی میری اس سے خالی ہے. اور ساتھ میں بحث کس پر ہے؟ زور سے پڑھنا زیادہ اہم ہے یا ایسا پڑھنا زیادہ اہم ہے؟ یہ ایسا ہی جیسے پردہ اوپر کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے. آپ کے زور سے پڑھنے سے کیا ہوگا تو ایسے پڑھنے سے کیا ہوگا, وہ تو دین کی جڑیں ہی نکل گئی. ساری قوم اگر چیخ چیخ کر زور سے پڑھنے لگے گی تو کیا ہوگا, اور ساری قوم چپ بیٹھے گی کچھ نہیں کرے گی تب بھی کیا ہوگا؟ دین جو اصل ہے وہ تو ہے ہی نہیں, کہیں لگے ہوئے ہیں کس چیز پر. یعنی جب صبح سے شام تک ہزاروں انسان وہ جملے بول جاتے ہیں یہ وہاں سے خارج ہو جاتے ہیں, ایسے جملے بولتے ہیں. چنانچہ کہیں ایسے خیالات آتے ہیں جو آدمی کو دین سے باہر کر دیتے ہیں. ایک مسلمان جو دیندار ہے الحمدللہ, اور اس نے دوسرے کو دیکھا بہت فیشن ہے, بہت خوبصورت لڑکا لگ رہا ہے, اس کے دل میں خیال آیا جب سے میں نے یہ داڑھی یہ ٹوپی رکھی تب سے میں بھی ایسا ہی ہو گیا. گپ موجود ہو گیا, دیکھا کیسا سماٹ لگ رہا, میں بھی ایسا ہی ہوتا. یہ دل میں خیال آیا افسوس میں ایسا کیوں نہیں. یہ دیندار میں رہ کر یہ جو خیال اس پر آیا, اس بیچارے کا خیال, یہ تو کافرانہ خیال, اس کو پتا ہی نہیں میں کیا سوچ رہا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و قرآن میں ہر چیز, وہ تو قیامت تک کے لیے کتاب ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قانون اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلا. تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس بھی ہوتا کتنا مزہ تھا. تو اہل علم نے کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ, آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ نے دوسرے کو دیکھ کر کے دل میں تمنا لائی, یہ تو کفر ہے, یہ تو بھیجی نہیں ہے جو آپ اپنے دل میں لا رہے ہیں. وہی لفظ سواب اللہ خیر بنا, وہی افسوس تمہارے لیے, تم نے قانون کے دورہ کو دیکھ کر دل میں تمنا کی میں ایسا کیوں نہیں. آج مسلمان دوسرے, ایک شخص نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد اب گھر میں بیوی آئی, اس نے دوسری کسی خوبصورت مسلمان بیٹی کو دیکھ کر کہا میری بیوی ایسی خوبصورت کیوں نہیں ہے. افسوس وہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو ذہن میں خیال آئے تو کفر کے قریب پہنچانے والا. دین کا حکم سنایا گیا, دین کا حکم سنا کر کے خیال آیا, کیا خیال آیا, کتنا اچھا ہوتا اگر دین نے یہ حکم نہ دیا ہوتا, کتنا اچھا ہوتا. جی میں رشوت دے کر کے یہ کام کرا سکتا تھا, اب پوچھتا ہے جی کرو یا نہ کرو, نہیں یہ نہیں کرنا. ابھی کہتا کاش اسلام نے یہ رشوت حرام نہ, ہمارا رشوت چل دے گا, اب اسلام نے کیوں حرام کر دیا, یہ چلنے والا آج نہیں. یہ دل میں رشوت سے بچ گیا, لیکن یہ جو دل میں خیال آ گیا یہ خیال انتہائی خطرناک ہے. تو خیالات میں کفر داخل ہونے لگے, جذبات میں کفر داخل ہونے لگے, تمناؤں میں کفر داخل ہونے لگے, زندگی میں کفر داخل ہونے. جب صورت حال کی ہوتی ہے, یہ صورت حال ہوتی ہے, اس وقت جو دین کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس ایسے حالات میں مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں امید ہے, وہ میرا کام اس وقت کریں گے, اس دین کو اسی محض پر چلائیں گے, وہ میری امید والے لوگ ہوں گے. یعنی بالکل جیسے کوئی بیمار مایوس ہو اور آپ ہسپتال والوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کر دیا, میرا بھی کام نہیں کر رہا ہے, اب بیچارے کو امید ہے ایسی کو سب بڑے بزرگ اگر تم دعا کو ممکن تھی تو اب ممکن ہے اس سے شاید میں بچ جاؤں گا. اب ایک ہی سہارا اس کے بعد بچا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارشاد فرمایا ہے حدیث میں, کہا ایسے حالات ہوں گے دین مٹ رہا ہوگا, مسلمان اپنے گھروں سے دین کو دھکے دے رہے ہوں گے, زنا پھیل چکا ہوگا, جہالت عام ہو جائے گی, عورتیں بڑھ جائیں گی, عورتیں ننگی ہو جائیں گی. اس وقت میرے کچھ لوگ ہوں گے وہ دین کا کام کریں, تھوڑے سے لوگ ہوں گے بس, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت, اللہ مشکلات ان کو آئیں گی لیکن اللہ ان کو حفاظت کرے گا, ان کا کام گرنے نہیں پائے گا, تکلیفیں ان کو آئیں گی. اللہ یا لا من خالفهم, ان کی مخالفتیں ہوں گی لیکن ان کے کام کو نقصان نہیں ہوگا, وہ چلتا رہے گا کام. چنانچہ کچھ کبھی بےچارا یہ دعوت تبلیغ کے کام کو کبھی کہتے ہیں یہ کچھ ہے, کبھی کہتے ہیں یہ کچھ ہے, اور اللہ اس کے ذریعے سے ہدایتوں کو پھیلا رہے ہیں. وہ لوگ کی جو دین سے باہر ہو ان کو بھی ہدایت مل رہی ہے, وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے ان کو بھی ہدایت مل رہی ہے. ہسپتال سب کے لیے کھلا ہوا ہے, لیکن ہسپتال سے اگر کوئی آدمی محروم رہے تو یہ اس کا قصور ہے, اور ہسپتال میں جا کر اگر کوئی آدمی کہہ کے آپ نہ ہو سکا تو ہسپتال کا قصور نہیں, ہدایت اللہ کے ہاتھ. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری میں حدیث ہے, انما انا قاسم واللہ یوتی, میں تو سب تک دین کی بات پہنچاؤں گا بھائی, میں تو کہیں بھی بخل نہیں کروں گا, ان تک پہنچاؤں ان کا نہیں, سب تک میں پہنچاؤں گا, پانی دینے والا میں ہوں سب کو پہنچاؤں گا, اس پانی سے کس کے جسم کو کتنا نفع ہوگا یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہونے والا. انما انا قاسم, میں تقسیم کرنے کے لیے آیا, میں کوئی تفریق نہیں کروں گا, میں کوئی امتیاز نہیں برتوں گا, میں اب عمر کو بھی دعوت دوں گا, ابو جہل کو بھی دعوت دوں گا, فیصلہ اللہ کے ہاں سے ہوگا, کس کو ہدایت ملے گی کسی کو. تو دعوت و تبلیغ کا کام ٹھیک وہ ہے جو جناب رسول اکرم کا, آپ کے پاس جنات آئے کلمہ پڑھا داڑھی بنا کر واپس دے گیا. اس لیے اپنی دین کی حفاظت کے لیے اور امت کے اندر دین کے احیاء کے لیے اپنی ترتیبیں بنائیں, بالکل ترتیب جیسے علاج کے لیے آدمی ترتیب بناتا ہے, دکانداری کے لیے ترتیب بناتا ہے, شادی بیاہ کرنے کے لیے ترتیب بناتا ہے, اسی طرح سے دین کے اس کام کے لیے اپنی ترتیبیں بنائیں اور ترتیب اپنے آپ کو کھڑا رکھیں اور اصول کے مطابق کام کریں. بیان ہو تو اصول کے مطابق, گشت ہو تو اصول کے مطابق, ملاقاتیں ہوں تو اصول کے مطابق, مشورے ہوں تو اصول کے مطابق, اور زندگی کو اصول کے مطابق چلانا ہے, زندگی انشاءاللہ قیمتی بنے گی. ہراج اللہ کے ہاتھ میں ہے, محنت کرنا بندے کا کام ہے. ہراج اللہ اللہ حضرت نبی علیہ السلام صاحب کو جب افسوس ہوتا تھا میں نے اتنی محنت کی یہ مانتے کیوں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ صاحب کبھی کبھی تسلی دیتا تھا اور کبھی محبت کے ساتھ ڈانٹ بھی دیتا تھا, محبت کے ساتھ غم زدہ ہے. حضور نے فرمایا اتنا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے, اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے کیا, نہیں قبول کر رہے ہیں آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں, تو ڈانٹ کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. لال کا واقع نہ سکا, کبھی بہت پریشان ہے حضور تو پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میرا دین اتنا سستا ہے, آپ سمجھا رہے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں, اب میں یہیں سے تھوڑے چپکاؤں گا ان کو دین, میں یہیں سے تھوڑے دین کو چمکاؤں, انکم کاری ہوں, ان کو پسند ہی نہیں ہے تو میں یہیں سے ان کا دین تھوڑے چپکاؤں گا, آپ کا کام صرف دین پہنچانا ہے, پہنچائیں, قبول کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کریں گے تو وما انت علیہم بوکیل, آپ کو ذمہ دار بن کر نہیں بھائی, ان آلے کے لئے بلا, آپ کا کام صرف دین پہنچانا ہے. عجیب صورت حال ہے, نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے. قرآن کریم کی آیتوں پر کبھی کبھی سوچتا ہے آدمی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم کو اگر میرا یہ دین مشکل لگ رہا ہے, بھاری لگ رہا ہے, تم نہیں رہنا چاہتے اس پر, چھوڑ دو, میں نئی قوم لے آؤں گا, وہ دین کو چلے گی, چلائے گی, دعوت دے گی, نہ شرمائے گی, نہ پچھتائے گی, نہ سبکی محسوس کرے گی, لوگ تانے دیں گے ان کو, کوئی پرواہی ہوگی, لا خاصوں نے لو بدل لائی. کبھی کبھی کوئی آدمی مست سنتوں کی زندگی کے مطابق تصدیحات میں لے کر کے فیشنوں کے علاقے میں چلتا ہے, تو ہم لوگ دیکھو سوچتے ہیں کہ یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما, دیکھو اللہ کے رنگ میں جا رہا ہے, نہ اس کو اس کی پرواہ ہے لوگ کیا کہیں گے میری تصویر دیکھ کر, نہ اس کی پرواہ ہے کیا کہیں گے میرے ان سفید کپڑوں کو دیکھ کر, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہی ہے وہ رنگ, صرف ہوتا اللہ, اللہ کا رنگ جو اللہ کے نبی کا رنگ, وہ تصویرات کے ساتھ, وہ چمکتی ہوئی داڑھیوں کے ساتھ, وہ سنتوں کے لباس کے ساتھ, وہ سنتوں کے نور کے ساتھ, وہ تھا اللہ, صرف ہوتا اللہ, اللہ کا رنگ یہ ہے, اس سے دوسرا بہتر کون سا رنگ تم لاؤ گے, تم کتنا ہی فیشن لاؤ گے وہ اللہ کے رنگ نہیں ہوں گے, وہ خواہشات کے رنگ ہوں. دنیا کے قوموں تک اگر دین مسلمان پہنچاتے اور دعوت کے نہج پر اگر امت کھڑی ہوتی تو پھر آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. دنیا کا نقشہ جو بگڑا ہوا ہے بہت گہرائیوں تک سوچنے کے بعد آخر میں کیا کہ جو دنیا کے ڈاکٹر بن کر کے آئے تھے وہ بیٹھ گئے, اس لیے دنیا انفیکشنوں سے بچ گئی, بڑھ گئی ہے, زہر الفساد فی الارض والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے ساری دنیا برائیوں سے بھر گئی, دین کا کام نہ ہونے کی وجہ سے برائیوں میں بھر گئی. اگر ہم حیا سکھاتے تو بے حیا نہ پھیلتی, عفت ہم سکھاتے تو بدکاری نہ پھیلتی, اگر ہم سنتیں سکھاتے تو یہ فضوکاری نہ پھیلتی, اگر ہم حرام اور حلال کا فرق سکھاتے تو یہ رشوت نہ پھیلتی, یہ سب ہم نے نہیں کیا اس وجہ سے سب کچھ پھیل گیا. جب چراغ بھول جاتا ہے تو اندھیرا ہے نہیں, چراغ جب ڈیم ہوتا گیا, وولٹیج کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا تو اندھیرا بڑھتا گیا. اس لیے بزرگوں دوستو ہے نا, وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قانون فرمائیں گے, میں نے تمہیں جوانی دی تھی, بتاؤ کس کام پہ لگائی. ایک کہے گا جی میں نے فیشن کیا, میں آوارہ پھرتا رہا, میں نے رفت استعمال کیا, میں نے اشبازیاں کی, تو تباہ زندگی. اور کتنا قیمتی ہوگا وہ, یا اللہ میں نے اپنی یہ ابھرتی ہوئی پیاری جوانی خود اپنی خواہشات کو دفن کر کے تیرے دین پر لگائی, اور میری وجہ سے کتنوں کو ہدایت مل گئی. حضرت نبی علیہ السلام کبھی کبھی دین کی بات سمجھاتے تھے دعا کے ذریعے, کبھی دعا مثلا دعا کی حضور میں, یا اللہ ایسی اولاد سے پناہ عطا فرما جو میرے لیے وبال بن جائے. اس کا مطلب اولاد کبھی کبھی وبال بن جائے. اللہ ایسی بیوی سے پناہ عطا فرما جو وقت پہلے بوڑھا کر دے, اس کا مطلب کوئی بیوی ایسی ہوگی. اسی طرح حضور نے فرمایا کیا, یا اللہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم فرما اور میرے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ملنی چاہیے. تو کتنا قیمتی ہوگا وہ انسان جو خود ہدایت پر رہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ملے. ایسا جوان بننا کہ ہم خود ہدایت یافتہ اور دوسروں کو ہدایت پہنچانے والے, ہمارے ذریعے ہدایت پھیلے نہ کہ شر. وہ نوجوان جس نے دوسرے کو بگاڑ کی طرف ڈالا, شر کی طرف ڈالنے والا, اور وہ نوجوان جس نے دوسرے کو ہدایت کی طرف لایا وہ خیر پھیلانے والا ہے. وہ جتنا کرے گا سب اس کے خاتے میں شامل ہوگا. اس لیے بزرگ دوستو عزم اور ہمت کے ساتھ اپنی ترتیبیں سامنے رکھ کر کے بتائیے کون 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 کس کس ترتیب کے ساتھ تیار ہے. جو آپ کے اپنے ارادے ہیں ان ارادوں کو بڑھا کر کے نام بولے. یہ جو چار مہینے ہیں, یہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ اور آس پاس کے تمام لوگوں کو چار مہینے کی مہلت دی جاتی ہے, چار مہینے کے اندر یا تو دین قبول کر لے ورنہ مکہ چھوڑ دے. چار مہینے پوری مدت سے تمہ بیگی کی زندگی چھوڑ کر دین کی زندگی اختیار کرنے کے لیے وہاں نکالے گئے چار مہینے.